بسم الله الرحمن الرحيم. باب اللدود، منہ کے ذریعے دوائی ڈالنے کا یہ باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں اور اس سے اگلے باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام قیس رضی اللہ عنہ کی روایات کو نقل کر رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو بیماری ہے ان میں کچھ احوال کا تذکرہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مرض وفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا ہے، تقریباً 13 دن تک رہا، تو بہت سارے واقعات اس درمیان میں پیش آئے ہیں، بہت ساری چیزیں پیش آئی ہیں. ان میں سے یہاں جو روایات نقل کر رہے ہیں، جس سے امام بخاری کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کے ذریعے دوا ڈالی گئی تھی. آپ کا منشا نہیں تھا کہ کوئی دوا ڈالی جائے. آپ بے ہوش ہو رہے تھے، پھر افاقہ ہو رہا تھا، پھر بے ہوش ہو رہے تھے، پھر افاقہ ہو رہا تھا. تو صحابہ نے یہ سمجھا، ازواج مطہرات نے یہ سمجھا کہ آپ کے پسلیوں میں اور پھیپھڑوں میں کچھ کوئی بیماری ہو گئی ہے، اور اس زمانے میں علاج کے طور پر وہ منہ سے دوا ڈالی جاتی تھی. غالباً جو ایک لکڑی ہوتی ہے، جڑی بوٹی، جس کا اس سے پہلے ذکر آیا، عود ہندی وغیرہ جو ہوتی ہے، نہیں بلکہ وہ تو گلے کے درد کے لیے ڈالی جاتی ہے. تو بہرحال یہ دوا ڈالی گئی، آپ کا منشا نہیں تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اسی واقعے کا ذکر کر رہے ہیں. ان 3-4 روایت کا پہلے ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے بعد اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے. تو یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو میت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ دیا، اور دراحالے کہ آپ انتقال فرما چکے تھے. حضرت عائشہ فرماتی آگے کہ لددناہ فی مرضہ، ہم نے آپ کے مرض وفات میں آپ کے منہ دہن مبارک سے دوا ڈالی تھی. فجعل یشیر الینا اللہ تلدونی، حضور ہم کو اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے دوا مت ڈالو. فقلنا، تو ہم نے کہا آپس میں کہ کراہیت المریض للدوا، جیسے مریض آدمی دوا کو ناپسند کرتا ہے، تو شاید اسی طرح حضور بھی نہیں بول رہے ہیں، منشا طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، پھر بھی زبردستی پلا دی دوا. تو فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا، قالا، تو حضور نے فرمایا کہ علم انحکم ان تلدونی، کیا میں نے تم کو روکا نہیں تھا کہ تم مجھے دوا ڈالو. تو قلنا، تو ہم نے کہا کہ کراہیت المریض للدوا، اے اللہ کے نبی، ہم نے یہ سمجھا کہ مریض آدمی جیسے دوا سے منع کرتا ہے، طبی طور پر ناراضگی ہوتی ہے کسی وجہ سے، طبیعت نہیں چاہتی ہے، تو ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اسی وجہ سے منع فرما رہے ہیں. فقال، تو حضور نے فرمایا کہ لا يبقى احد في البيت الا لدا وانا انظر، گھر میں کوئی نہ باقی رہے مگر یہ کہ اس کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے سامنے یہ سب کیا جائے. چنانچہ سارے ازواج مطہرات کے منہ میں دوا ڈالی گئی جو بھی موجود تھے. بعض روایت البتہ الا العباس، سوائے عباس کے، یعنی حضور کے چچا بھی موجود تھے، تو حضور نے ان کا انکار فرمایا کہ ان کو نہ ڈالی جائے. فإنه لم يشهدكم، کیونکہ وہ تم میں حاضر نہیں ہیں، تمہارے پاس، یعنی وہ اس میں شامل نہیں تھے، اس لیے ان کو نہ ڈالی جائے، بقیہ تم سب کو جو ہے ڈالنا ہے. اسی مضمون کی روایت آگے بھی ہے. واقعہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ جس وقت آپ سورہ نصر نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس وقت حضور کو اشارہ مل گیا تھا کہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا، اور وہ جب صورتیں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اور صحابہ کے سامنے ذکر کی سنائی، تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ نبی کی وفات کا وقت قریب آ گیا، کہ جب مسلمان ہو گئے سب کے سب اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اے نبی، آپ کا کام تو ہو گیا، اب آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے. فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کریے اور استغفار کرتے رہیے. انہ کان توابا. تو حدیثوں میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے استغفار کا اضافہ فرما دیا تھا، اور تسبیح آپ پڑھا کرتے تھے، اس میں اضافہ ہو گیا، تو معلوم تو اندازہ تو ہو گیا تھا. پھر ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے، اور پھر اس حوالے سے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر آنا چاہتے ہیں. مفہوم حدیث پاک کا یہ ہے. دنیا میں رہنے کا اختیار دیا. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیتے ہیں, تو آپ کو بھی اختیار ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو دنیا میں رہیں, یا پھر اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ پاک اپنے قاصد کو بھیجیں گے, وہ آئیں گے پھر آپ کی روح کو, روح مبارک کو قبضے کر لیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ میں دنیا کے مقابلے میں اللہ سے ملاقات کو ترجیح دیتا ہوں. یہ کافی دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا, انتقال کے وقت میں جو فرشتے آئے حضور کی روح کو قبض کرنے کے لیے, تو وہ الگ ہیں. یہ واقعہ کافی دن پہلے ہو گیا تھا, تو اس وقت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. سفر کے مہینے میں آخر چہارشنبہ تھا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی. اس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے. رات میں حکم ہوا کہ بھائی جانا ہے جنت البقیع وغیرہ تشریف لے جائیں, تو آپ وہاں گئے. وہاں اپنے غلام کو ابو المواہبہ اس طرح کا کچھ نام ہے ان کا, ان کو ساتھ میں لیا اور ان کے سامنے جو ہے نا یہی بات ذکر کی کہ دنیا ایک یعنی مجھ کو جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, چاہے تو دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہوں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر لوں, یا پھر جو ہے ابھی دنیا سے چلا جاؤں اللہ کے ہاں جنت میں ملاقات ہوگی. تو حضور نے فرمایا حضرت ابو المواہبہ سے کہ میں نے تو یہ اختیار کیا, میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اللہ ابھی چلے جاؤں گا پھر جنت میں ملاقات ہوگی, جنت مل جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ دنیا میں ہمیشہ رہنے تک کی دعا کر لیتے آپ, ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہیں اور آخرت میں ملاقات ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہو گیا فیصلہ جو ہونا تھا. تو پھر اس کے بعد خیر آخر چہارشنبے کو یہ واقعہ پیش آیا. اب وہاں سے نکلے, جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پر جو مرحومین تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کی. وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد شروع ہو گیا, سر میں درد وہ بڑھتا ہی چلا گیا. اور یہ فرماتے ہیں کہ جو سر درد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ سر کا درد جو ہے ایک زہر کی وجہ سے تھا. خیر وہ بیماری بھی تھی اور زہر کا اثر بھی تھا. حضور فرماتے تھے کہ جو یہودیہ خاتون نے زہر دیا تھا اس کا اثر تھا, اور آپ فرما رہے تھے مرض وفات میں بھی کہ بھائی اس کے اثرات اور اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں. تو وہ بڑھتا ہی چلا گیا. اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی اسی بیماری میں جب چند دن گزر گئے تو بے چینی شروع ہو گئی. تو اب ازواج مطہرات سے ایک ایک دن حضرت ہر زوجہ مطہرہ کے پاس رہتے تھے تو پوچھنے لگے کہ بھائی کل کس کی باری ہے, کل کس کی باری ہے, کل کس کی باری ہے. تو ایک دن پوچھا کہ حضرت عائشہ کی باری کب ہے, تو صحابیات نے ازواج مطہرات سمجھ گئے کہ بھائی حضور حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں. تو سب نے مل کر اپنی باری حضرت عائشہ کے حوالے منتقل کر دی کہ یا رسول اللہ آپ کو جہاں آرام اور سہولت ہو آپ وہاں رہیے, ہم اپنی باری دے دیتے ہیں. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری کرنا فرض نہیں تھا, صرف آپ صلی اللہ بطور تبرع کے آپ کیا کرتے تھے, احسان تھا حضور کا. تو حضرت عائشہ کے پاس آپ رہنا شروع کر دیے. اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ اس سر کے درد کی تکلیف کا اظہار کیا تو آپ جنت البقیع تشریف لے گئے تھے, واپس بھی آئے. بعض روایت میں یہ ہے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, تو حضور نے کہا کہ میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے. واقعہ اس سے پہلے بھی گزرا. اور پھر یہ فرمایا کہ احساس تو ہو ہی رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اگر جو ہے تمہارا انتقال ہو جائے, مذاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارہ فرمائی, تم اگر دنیا میں رہو گی, تم اگر انتقال کر جاؤ گی تو میں تو تمہارے لیے دعا کروں گا, استغفار کروں گا اور کفن دفن کا انتظام کروں گا. تو میں رہوں گا تو تم اگر چلے جاؤ گی تو سہولت ہے تمہارے لیے بہت بڑی, میرا استغفار کام آئے گا تمہارے لیے, تمہاری بخشش ہو جائے گی. تو عائشہ نے جواب میں کہا کہ آپ تو بس میرے موت کے جو ہے نا انتظار میں ہیں, جیسے ہی میرا انتقال ہوگا تو آپ تو کسی زوجہ مطہرہ کے پاس چلے جائیں گے. پھر تو حضور خاموشی کے ساتھ مسکرائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درد کا اظہار کیا تھا حقیقت میں درد کا اظہار تھا وہ, اور وہ حضرت عائشہ سے زیادہ تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں. بیماری بڑھتی چلی گئی, 13 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے, تو اس میں نمازوں میں آنا بھی دشوار ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حالانکہ مسجد نبوی اور حجرہ بالکل متصل ہیں, کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا, لیکن آ نہیں پا رہے تھے آپ. بلکہ روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے جب آئے حضور تو دو صحابہ کے سہارے آئے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک جو ہے زمین سے لگ رہے تھے, بالکل اس طرح یہ حالت ہو گئی تھی. تو جمعرات کا دن تھا, تو اس دن مرض بڑھ گیا, بے ہوشی طاری ہونے لگی, بے ہوش ہو رہے ہیں, افاقہ ہو رہے ہیں, بے ہوش ہو رہے ہیں, افاقہ ہو رہا ہے. تو حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ میرے اوپر پانی ڈالو, سات مشکیزوں کا پانی حضور نے منگوایا اور فرمایا کہ سات مشکیزہ پانی میرے اوپر بہاؤ۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، یہاں روایت آگے آ رہی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگن میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بہایا گیا، سات مشکیزے جو ہے، تو پانی بہایا تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تو ٹھہر گئے۔ تو پھر اس کے بعد حضور آئے، ظہر کی نماز آپ نے ادا فرمائی، اس کے بعد لوگوں کو جو ہے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا۔ علماء نے لکھا ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ یہ آخری خطبہ تھا جو جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا صحابہ اکرام کو، اور اس خطبے میں جو بات تھی وہ یہی تھی، ایک تو یہ ہے کہ اصحاب احد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے اس موقع پر، اور یہ فرمایا کہ اور یہ بھی فرمایا تھا اس موقع پر کہ اب دروازے جتنے مسجد میں کھل رہے ہیں سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، ابوبکر دروازہ کھول دیا جائے ادھر، کیونکہ ایک علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ بھی تھا کہ میرے بعد جو ہے نا خلافت کی اور نیابت کی ذمہ داری ان کے سر آنے والی ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں آنا جانا دیکھنا کرنا ان کا زیادہ رہے گا پھر، تو اس لیے ان کا دروازہ کھول دیا جائے، تو حضور نے اشارہ دیا، اور یہ فرمایا کہ ابوبکر کا میرا اوپر جتنا احسان ہے کسی اور کا نہیں ہے، اور سارے لوگوں کے احسانات کو میں نے ان کا بدلہ میں نے دے دیا ہے سوائے ابوبکر کے، ابوبکر کے احسانات کا بدلہ قیامت میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے، یہ بات اشارہ فرمایا، اور بہت سے مناقب حضرت ابوبکر کے بیان فرمائے اس موقع پر۔ تو آخر وقت میں ان مناقب کا اظہار فرمانا یہ بھی ایک بہت بڑی، یعنی ایک تو خود ان کے لیے سعادت کی بات بھی ہے، دوسرے خلافت کا اشارہ بھی ہے اس طرف تم میں سب سے افضل، ویسے صحابہ اکرام کا نظریہ یہی تھا کہ ہم سب میں سب سے افضل اور مستحق جو ہے خلافت کا مستحق بھی اور سب سے افضل بھی ہر اعتبار سے حضرت ابوبکر ہیں۔ تو آپ پھر اس کے بعد مہاجرین کے لیے کچھ نصیحت فرمائی، انصار کے لیے نصیحت فرمائی، مہاجرین بارے میں فرمایا کہ پہلے ہجرت کرنے والے لوگ ہیں تو اس لیے ان کا خیال رکھا جائے، اور انصار کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے، مدینے میں ہم کو ان لوگوں نے ٹھکانہ دیا ہے، اپنے مال کو ہمارے اوپر خرچ کیا ہے، اپنے باغات کو اور پھلوں کو ہمارے اوپر خرچ کیا ہے، اپنی زمینیں ہم کو دی ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک بھی نہ بھولا جائے، ان کا بھی لحاظ کیا جائے۔ بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر چلے گئے، جمعرات کا دن تھا، جمعرات کے رات میں عشاء کی نماز، مغرب کی نماز میں آپ تشریف لائے، یہ آخری نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر پڑھائی ہے، مغرب کی نماز سب سے آخری، اور سورہ روایت میں ہے کہ سورہ مرسلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اس موقع پر۔ پھر اس کے بعد عشاء کے وقت میں آپ آنا چاہ رہے تھے، آ نہیں پائے، تو صحابہ انتظار میں تھے، حضور نے پوچھا کہ بھائی کیا نماز کھڑی ہو گئی ہے، کہنے لگے کہ نہیں، لوگوں نے نماز پڑھ لیا، تو کہا کہ نہیں، فرمایا کہ ابو بکر سے کہتے ہو کہ نماز پڑھیں، تو چونکہ تکلیف کی شدت بڑھ گئی تھی احساس ہوا صحابہ اکرام کو، معلوم ہوا کہ حضور آ نہیں پا رہے ہیں، تو صحابہ نے رونا شروع کر دیا اس موقع پر، ظاہر سی بات ہے کہ عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ تو یہ مغرب کی نماز سب سے آخری نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نمازیں پڑھانا شروع کر دیے۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی ایک رائے ہوئی تھی، ایک موقع پر فرمایا کہ عمر سے کہہ دو کہ نماز پڑھو، بعد روایت نہیں کہ حضرت بلال سے کہا تھا کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے کہہ دو، نماز صحابہ اکرام کو حکم دے دو، تو حضرت بلال آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابوبکر تو نہیں ہے، حضرت عمر کو نماز پڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھائیں، وہ نچاتے ہوئے بھی آگے بڑھ گئے حضرت عمر، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابوبکر موجود ہیں تو میں امامت نہیں کروں گا۔ جب آگے بڑھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا یا معلوم ہوا کہ نماز کون پڑھا رہے ہیں، معلوم ہوا کہ عمر نماز پڑھا رہے ہیں، تو حضور آ گئے اور آ کر منع فرمایا کہ نہیں، عمر نہیں، ابوبکر نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ اتنے میں پھر حضرت ابوبکر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابوبکر نماز پڑھائیں، دوسری طرف حضرت عائشہ روک رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دے دیجیے نماز کا، میرے والد کو نہیں۔ ان کا منشا اصل میں یہ تھا کہ اپنی مطلب وہ سمجھ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب اور خلافت، یعنی حضرت ابوبکر تو نائب اور خلیفہ ہیں، آپ کے بعد آپ کے مسلح پر آپ کی جگہ پر اگر کوئی آئیں گے تو فتنہ فساد، پھر حسد، پھر لوگوں کی طرف سے جو ہے یعنی یہ غلط سلط جو ہے نا جذبات وغیرہ پیدا ہوں گے، تو اس لیے حضرت، اور یہ خود حضرت عائشہ نے بعد میں بیان فرمایا تھا کہ میرا منشا یہ تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ بھئی کسی اور کو امامت کے لیے کہہ دیں، عمر کو آگے کر دیں، ابو بکر کو جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ وہ نرم دل ہیں امامت نہیں کر پائیں گے، نرم دل امامت نہیں کر پائیں گے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم تو جو ہے نا یوسف کی سہیلیوں کی طرح ہو، زلیخا نے جو خاتونوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، کہتے یوسف کو گزار دیا تھا اور منشا جو ہے نا وہاں پر کچھ اور تھا، تو حضور نے ان سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ تمہارے دلوں میں کچھ اور ہے، ظاہر تم کچھ اور کر رہی ہو۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی، 17 نمازیں آپ صلی اللہ، حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی آخر میں۔ ہفتے کے دن تھوڑا سا طبیعت بہتر ہوئی، پھر اس دوران وہ واقعہ پیش آیا، واقعہ قرطہ جس کو کہتے ہیں، جس کا شیعہ حضرات جو ہے نا بڑا اس کا یعنی غلط مفہوم بیان کرتے ہیں حدیث پاک کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قلم اور دوائی وغیرہ یعنی سیاہی وغیرہ منگانے کا حکم دیا، کہا کہ میں ایک وصیت لکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی اس میں صراحت روایتوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں آپ کچھ لکھنا چاہتے تھے. حضرت عائشہ سے خطاب کرتے ہوئے حضور نے کہا تھا کہ میں تمہارے والد کے بارے میں جو ہے نا کچھ لکھنا چاہتا ہوں, کوئی چیز لکھنا چاہتا ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسی مرض کی ایسی کیفیت ہے کہ بے ہوشی ہے, لکھا نہیں جا رہا, اٹھا نہیں جا رہا, آپ بیٹھ نہیں رہے ہیں, ایسی حالت ہو گئی ہے. تو اس لیے صحابہ اکرام کے دونوں جماعتیں ہوں گی, ایک جماعت تو کہہ رہی تھی کہ نہیں ابھی نہیں لانا, تو عمر جو ہے نا یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسی بھی اگر ضروری چیز ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے یا بعد میں لکھوا دیں گے, مرض کی کیفی مرض زیادہ ہے. بعض یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اللہ کے نبی کا حکم ہے تو پھر لانی لانا ہے, یہ شور زیادہ ہو گیا. تو حضور نے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا. تو شیعہ حضرات حضرت عمر پر یہاں حضرت عمر پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی انکار کر دیا, اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی یہاں پر. یہ ہے پھر اس میں کئی سوالات کئی اعتراضات ہوتے ہیں. بنیادی جواب ذہن رکھنے کا یہ ہے کہ یہاں پر حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی بھی تھے. اگر یہ اعتراض حضرت عمر پر ہوتا ہے تو حضرت علی پر بھی ہوتا ہے, پھر وہ حضرت علی کا درجہ بہت اونچا مانتے ہیں نا. تو اگر حضرت علی حضرت عمر پر اعتراض یہی ہو رہا ہے تو حضرت علی بھی شامل تھے اس میں, تو وہ لا لیتے پھر. اسی طریقے پر اگر یہی بات ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ بات کہی تھی کہ صلح کے شرائط لکھے جا رہے تھے, تو آپ نے لکھا تھا کہ من محمد رسول اللہ, حضرت علی نے لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ نامہ ہے, یہ عہد نامہ لکھا جا رہا ہے. تو کافروں نے کہا کہ اگر آپ رسول اللہ کو تسلیم کر لیں گے تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا, تو اس لیے رسول اللہ کو مٹا دو. تو حضرت علی کہنے لگے کہ میں نہیں مٹاؤں گا, آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ میں نہیں مٹاؤں گا. تو حضور نے اپنے دست مبارک سے مٹایا وہاں پر. پھر حضرت علی نے آگے خط لکھا. تو بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں حکم کی خلاف ورزی مقصد نہیں ہوتی, کبھی کہیں ادب ہوتا ہے, کہیں نہیں نبی کی راحت مقصود پیش نظر ہوتی ہے, عظمت پیش نظر ہوتی ہے, تو کچھ کام نہیں کیے جاتے. تو بہرحال اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں, اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو ضرور لکھوا دیتے. وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہ رہے تھے وہ حضرت علی کی خلافت کو لکھوانا چاہ رہے تھے, یہ ان کا کہنا ہے. تو جواب یہ ہے کہ نہیں, روایتوں میں صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بارے میں لکھوانا چاہ رہے تھے, اور آپ نے یہ بھی اشارہ دے دیا بعد میں چھوڑ دیا, اور یہ کہہ دیا کہ چھوڑ دو, مومنین جو ہے نا سوائے ابو بکر کے کسی پر راضی نہیں ہوں گے. پھر ابو بکر پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صراحت کے ساتھ یہی مفہوم ہے اس کا کہ ان کی خلافت کے بارے میں آپ کچھ بات دینا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں میں بعد میں کوئی نظام نہ ہو. تو بہرحال یہ واقعہ بھی اس دوران میں پیش آیا. تقریباً تین چار دن وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی حالت میں, یعنی حجر مبارکہ میں رہے, نماز میں آنا بالکل آپ نے کم کر دیا. اس کے بعد جمعرات کے بعد دو تین نمازیں ایسی رہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو پائے, اور وہ بھی حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے, درمیان نماز میں آپ آنے لگے. پھر اور وہ بھی جب آنے لگے تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ جاتے. تو بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نمازوں میں حضرت ابو بکر نے ہی اقتدا یعنی نماز پڑھائی ہے, اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے اقتدا میں, اور بعض میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں امامت فرمائی, حضرت ابو بکر آپ کی اقتدا کرنے لگے. متعدد روایتیں ہیں یہ. تو بہرحال یہ سلسلہ چلا, یہ مرض بڑھتا چلا گیا. پیر کا دن جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں حجر مبارکہ سے پردہ ہٹایا, کھڑے ہو کر باہر تشریف لائے. تو صحابہ اکرام ایک دم خوش ہو گئے, شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. نماز میں جو ہے نا تھوڑا سا حرکت شروع ہو گئی ان کے کہ حضور آ جائیں گے. تو حضور نے اشارے کے اشارے سے فرمایا کہ نہیں, اپنی نماز آپ لوگ مکمل کر لیں. دیکھ کر حضور مسکرائے اور اندر چلے گئے. یہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی گویا دیدار تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور مبارکہ سے اپنے سر مبارک کو باہر نکال کر جو ہے نا صحابہ اکرام کو دیکھا تھا. اس کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہوئی حضرت عباس اندر سے گئے, ملاقات کی حضرت ابو بکر وغیرہ گئے, حضرت عباس نے حضرت ابو بکر وغیرہ اندر گئے, حضور کی کیفیت وغیرہ پوچھی. تو کچھ بحالی تھی طبیعت میں, تو دیکھا کہ کچھ بحالی ہے. تو حضرت ابو بکر نے اجازت لے لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ میری جو ہے نا اہلیہ ہیں جو کچھ دور پر یہاں سے رہتی ہیں, حضرت حبیبہ, دو اہلیہ تھیں ان کے, تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ. دیگر صحابہ اکرام نے بھی دیکھا کہ الحمدللہ طبیعت میں بحالی ہے, تو آپ تو تھوڑا سا چلے گئے, اپنے اپنے جگہوں پر ہو گئے. لیکن زوال سے کچھ پہلے جب صحابہ اکرام چلے گئے تو طبیعت آپ کی اور ناساز ہونا شروع ہو گئی, پھر خراب ہونا شروع ہو گئی. اتنے میں بعض روایت میں ہے کہ چاشت کے وقت میں, اور بعض روایت میں ہے کہ زوال کے وقت میں, یہ وقت آپس میں قریب قریب ہی ہوتے ہیں. تو اس وقت میں اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہیں پر تھے. تو جب یہ لوگ گئے تو حضرت عباس گئے اندر, دو منٹ کے بعد یعنی تھوڑے سے وقت کے بعد تشریف لائے. صحابہ نے کہا کہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. تو ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی. ازواج مطہرات نے بھی, ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بے قابو ہوں گے, صحابہ اکرام میں بھی بڑے یعنی پریشان ہو گئے اس موقع پر. قابو حواس ان کے قابو ہی میں نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہو گئی تھی, فرمانے لگے کہ منافقین شور کر رہے ہیں کہ انتقال ہو گیا, نبی انتقال نہیں کر سکتے, اور کوئی کہے گا کہ اگر کوئی نبی انتقال کر گئے ہیں تو میری تلوار سے جو ہے نا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. تلوار نکال لی, میان سے باہر نکال لی, ہاتھ میں پکڑ لی. اور صحابہ اکرام ان کے پاس جمع ہو گئے. حضرت ابو بکر نہیں تھے اس موقع پر. اچھا, جس وقت آپ کے روح وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل آئے, جبرائیل کے ساتھ ملک الموت بھی تشریف لائے. تو حضور نے فرمایا, حضرت جبرائیل نے پہلے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ, روایتوں میں ہیں کہ پہلے سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کے پاس عیادت کے لیے آ رہے تھے 3 دن سے مسلسل. پہلے دن آئے عیادت کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچا, عیادت فرمائی کہ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, یہ حالانکہ اللہ جانتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں, غم میں ہوں, امت کا بھی غم ہے, لوگوں کا بھی غم ہے. دوسرے دن آئے, دوسرے دن عیادت کے بارے عیادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. پھر تیسرے دن آئے, پھر اس کے بعد یہ جانے کا وقت قریب تھا, ذکر کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو پھر ملک الموت بھی آئے ہیں اور آپ کی اجازت سے اندر آنا چاہتے ہیں, اور یہ کسی کی اجازت اب تک نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کی اجازت کے لیے ان کو بھیجا ہے, اگر آپ کی اجازت نہیں ہوں گی تو چلے جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا اگر میں اجازت نہ ہو تو تم واپس چلے جاؤ گے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں, مجھے ایسا ہی حکم دیا گیا ہے. تو حضرت جبرائیل کی طرف حضور نے دیکھا اور پوچھا کہ بھائی کیا بات, کیا کریں؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا اشارہ کیا, تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. پھر روح قبض ہو گئی, بڑی سخت تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے لگی اس موقع پر. تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے, اللہم اعنی علی سکرات الموت, اے اللہ موت کے یعنی تکلیفوں میں جو ہے نا میری مدد فرما. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی یعنی یہ جو تکلیف, ایک تو یہ ہے کہ تکلیف اتنی زیادہ کیوں ہوئی, علماء نے اس کی بہت سی وجوہات بیان فرمائی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عام مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قوی تھے. حضور خود فرماتے تھے کہ مجھے جو ہے 40 آدمیوں کی قوت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. تو ہر چیز کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہوتا تھا, لہذا جب موت انتقال کا وقت آیا, روح مبارک قبض کی جانے لگی, تو اس کی تکلیف کا احساس بھی زیادہ ہونے لگا. پھر اس وجہ ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے گویا یہ ایک اشارہ دے دیا گیا کہ امت میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ بڑی تکلیفوں میں گزرے تو اس کے بارے میں کوئی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو کہ بھائی موت کے وقت میں سختی ہوئی, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا, کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے, کہیں اس پر عذاب وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہوگا. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف میں نے دیکھی تو مجھے کسی بھی مسلمان کے بارے میں یہ اطمینان ہو گیا کہ اگر وہ تکلیف سے گزرتا تو اس کے بارے میں بدگمانی یا بدخیالی نہیں ہوتی پھر, کہ بھائی پتہ نہیں ساتھ کیا معاملہ ہوگا, کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے, کہیں یہ سختی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور مؤاخذہ تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ پاک کی جو حکمت اور مصلحت ہوگی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, خبر پھیل گئی. تو حضرت ابوبکر گئے ہوئے تھے اپنی اہلیہ کے پاس, گھوڑے سے تشریف لائے, گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے, حضرت عائشہ سے اجازت چاہی, اندر داخل ہو گئے. ازواج مطہرات بھی وہیں تھی, اپنی روایتوں میں ہیں کہ اپنے چہروں کو سب نے ڈھک لیا, بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد. تو فوراً گئے, چادر مبارک ہٹائی, پھر بوسا لیا, اس کے بعد چند کلمات کہے, سلام کیا, پھر باہر تشریف لائے. اور اس وقت صحابہ اکرام کی کیفیت بالکل عجیب و غریب ہو گئی تھی, سب پریشان ہیں. حضرت عثمان ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر ایک طرف ہیں, ان کے پاس ایک حلقہ لگا ہوا ہے. تو آ کر پھر اس موقع پر انہوں نے تقریر کی, صحابہ اکرام کو سنبھالا حضرت ابوبکر نے. اس وقت جو کلمات کہیں, ایک تقریر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو محفوظ ہے کتابوں کے اندر, اس میں انہوں نے کچھ آیتیں پڑھیں, شہادت دی, اور قرآن پاک کے خاص طور پر یہ آیتیں, وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل, کہ گزشتہ پیغمبر بھی چلے گئے دنیا سے, تو محمد کا بھی وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو وہ بھی چلے گئے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر یہ بھی پڑھا کہ من کان منکم یعبد اللہ تبارک و تعالی فإن اللہ حی لا یموت, جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تو زندہ ہے, تو اس لیے اس کی عبادت کرتے رہو, ثابت قدم رہو. اور جو کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے تو پھر محمد تو دنیا سے چلے گئے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا سے چلے گئے تو تمہاری عبادت ختم ہو جائے گی. پھر جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو کر زندگی گزارے گا تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے. اس طرح کے تسلی کے کلمات اور پھر قرآن آیتیں جب یہ پڑھیں تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ آیتیں ابھی اتر رہی ہیں, یعنی ہم اتنے بے حواس تھے. حضرت ابوبکر کی تقریر کا اثر یہ ہوا کہ سب لوگوں کو ایک تو یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اس سے پہلے یقین والی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ بے ہمتی اور پست ہمتی ہو گئی تھی. لیکن اس موقع پر حضرت ابوبکر آئے اور پھر صحابہ اکرام کو قابو میں کیا انہوں نے اور سنبھالا. ایک بہت بڑا کمال تھا جو حضرت ابوبکر صدیق ہی کر سکتے تھے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی حضور کے جانشین تھے وہ. تو یہ کیفیت ایک طرف یہ ہو گئی. تھوڑا سا وقت گزرا, آپ عمارت کا مسئلہ شروع ہو گیا پھر وہاں پر, کہ امیر کون بنے گا, جانشین کون بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پیر کے دن صبح میں انتقال ہوا, شام میں جو ہے ایک جگہ یہ مسئلہ چھڑ گیا کہ امیر و جانشین کون بنے گا, کہ انصار میں اور مہاجرین میں اختلاف پیدا ہونے لگے گا کہ بھائی امیر ہم میں سے ایک بنے گا, تم میں سے ایک بنے گا, صحابہ کرام فلاں جگہ جمع ہیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تدفین کا، تدہین کا، یعنی تجہیز کا یہ مسئلہ اہم ہے یا پھر عمارت کا مسئلہ اہم ہے، جانشینی کا مسئلہ اہم ہے؟ کیسے صحابہ کرام اس میں پڑ گئے؟ کیا دنیا کا، دنیا کی یعنی دنیا کی حوث، اقتدار کی حوث، حکومت کی حوث ان کے اندر تھی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین و تجہیز کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اس میں لگ گئے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، تجہیز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین وہ تو ہونے والی طے ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور پھر تجہیز وغیرہ کے جو کام ہیں، کفن وغیرہ کے جو کام ہیں، وہ تو ازواج مطہرات گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم وہاں پر عمارت اور جانشینی تھی کہ پہلے اس کی تعین ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ تدفین کا مسئلہ بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اصل میں یہ تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ کافروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے فتنوں کا اندیشہ تھا، اور دوسرا یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے مواقع پر کچھ فتنے چھوڑ دیے جائیں، کچھ شوشے چھوڑ دیے جائیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں پیدا کر دی جائیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اختلاف پیدا ہو گیا، نامناسب شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، امیر وہ ایک بن گیا، پھر بعد میں کسی ایک دوسرے شخص کو امیر بنا لیا گیا، وہ امیر بن گیا، عمارت اگر تقسیم ہو گئی، دو دو گروپ بن گئے، تو یہ ایک اختلاف امت میں بہت بڑا پیدا ہو سکتا ہے، فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی تھا. پھر ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے فتنوں کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، بعد میں آنے ہونے والے حادثات کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی تھی، قتلوں وغیرہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس پس منظر میں یہ ضروری تھا کہ پہلے مرحلے میں اس مسئلے کو حل کیا جائے. چنانچہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر دونوں کے ذہن میں یہ تجویز آئی کہ فوراً جائیں اور جا کر اس مسئلے کے سلسلے میں کچھ کیا جائے، لوگ جہاں پر جمع ہیں تو وہاں پر جو ہے لوگوں میں گفتگو کی جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، وہاں پر تقریر فرمائی، اختلاف ہونے لگا، مذاکرے آپس میں ہوئے. تو بہرحال لمبی اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے. تو آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر جو ہے نا حضرت ابو بکر کے ہاتھ کو لیا اور یہ کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تو انہوں نے یعنی گویا ایک فیصلہ حضرت عمر ہی نے کر دیا، وہ یعنی فیصلہ تو اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے تھا، نبی کی پیشن گوئی تھی، ہونے والا تھا، اور سارے صحابہ کرام نے پھر ان کو دیکھ کر جو ہے نا بیعت کر لی. اس موقع پر بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، جیسے حضرت علی کے بارے میں یا بعض اور صحابہ کے، حضرت زبیر کے بارے میں، اس کی اپنی تفصیل الگ ہے. ان لوگوں نے بیعت کر لی تھی، بعد میں پھر دوبارہ ان لوگوں نے تجدید بیعت بھی کی ہے، وہ اس کی اپنی تفصیلات الگ ہیں. تو جب حضرت ابوبکر امیر ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجدید و تکفین کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت فضل ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت اسامہ ہیں، حضرت شقران وغیرہ ہیں. ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین میں ساتھ دیا. پھر غسل دیا گیا. غسل دیتے وقت میں پھر اختلاف ہوا کہ حضور کے جسم مبارک سے جو ہے نا کپڑے نکالے جائیں نہ نکالے جائیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایک غشی سی طاری ہو گئی، نیند سی طاری ہو گئی، ایک آواز آئی، اس آواز میں یہ بات تھی کہ ان کے کپڑے نہ اتارے جائیں، ان کو ایسے ہی غسل دے دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے ساتھ، یعنی جو کپڑا آپ کے جسم پر تھا، اسی کے ساتھ آپ کو غسل دیا گیا. حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں کپڑے پہن لیے تھے، اس کے ساتھ آپ کو غسل دیا گیا. پھر آپ کے لحد مبارک کے بارے میں ہوا کہ آپ کی تدفین کہاں ہو، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تدفین جو ہے نا، انبیاء کی تدفین وہیں ہوتی ہے جو ان کا مسکن ہوتا ہے، جو ان کا گھر ہوتا ہے. تو آپ کا جو تخت تھا وہ ہٹایا گیا، وہاں پر قبر بنا دی گئی. پھر اس کے بعد اس میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی. پھر نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ ایک آیا اس موقع پر. نماز جنازہ جو ہے نا وہ پڑھیں تو کیسے پڑھیں، اور پھر نماز جنازہ ہوئی نہیں ہوئی. ایک تو یہ مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ کیفیت اس کی کیا رہی ہے، ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، صحابہ کرام جاتے تھے، صلاۃ سلام پڑھ کر آتے تھے اور اس میں دعا کر لیا کرتے تھے، یہ ہوتی تھی. لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی ہے، اور اجتماعی طور پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، انفرادی طور پر صحابہ اکرام جاتے تھے، اپنی اپنی جنازے کی نماز پڑھ کر آتے تھے. اور اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اس میں تکبیرات ہوتی تھیں اور دعا ہوتی تھیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ وہ دعا نہیں ہوتی تھی جو ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یہ دعا ہماری اپنی جنازے کی نماز میں ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز میں یہ دعا نہیں تھی، بلکہ ایک دوسری دعا تھی. وہ اس میں یعنی گویا شہادت وغیرہ کی، یعنی ایک تو شہادت، ایک تو سلام ہوتا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح دعا سلام پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد گواہی دیتے تھے کہ اے اللہ ہم گواہی اس بات کی دیتے ہیں کہ قد بلغ ما انزل الیہ، کہ جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ نے اس کی تبلیغ کر دی ہے، اللہ کے راستے میں آپ نے جہاد کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا، دین اسلام کا بول بالا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کلمات تھے وہ. تو یہ کلمات پڑھ کر آتے تھے، ہماری طرح کی دعا نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تکبیرات کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس میں صحابہ نے فردن فردن نمازیں پڑھی ہیں، اجتماعی طور پر نہیں. اس کی بہت حکمتیں ہیں کہ بھئی اجتماعی طور پر کیوں نہیں. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اصل میں قرآن پاک، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، زندہ رہتے ہوئے ہر آدمی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہر آدمی کی مستقل ذمہ داری ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ابھی ایک آدمی پڑھ لے گا تو بقیہ کی طرف سے کافی ہو جائے گا، تو وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہر امتی کے لیے علیحدہ علیحدہ حکم یہی تھا کہ بھائی آپ پر صلاۃ و سلام ہر امتی کی ذمہ داری ہے، کوئی پیچھے تبان جو ہے نا، یعنی اور اصلا ذمہ داری ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک امام پڑھ لے گا تو تبان جو ہے نا دوسروں کی طرف سے فرض یہ کفایہ ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس لیے ترتیب جو رکھی گئی وہ یہی ہے کہ تنہا تنہا صحابہ اکرام جاتے تھے نماز پڑھ کے آتے تھے، منگل چہارشنبے کی شب میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یعنی تدفین عمل میں آئی. بہرحال یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کا، بہت ساری ہدایات احکامات اس میں ہوئے ہیں، اور حضرت اسامہ وغیرہ کے لشکر کی روانگی بھی اسی میں مرض وفات ہی میں ہوئی ہے، جو چہارشنبے کے دن جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے تھے تشریف لائے تھے، تو اس موقع پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا تھا، جو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے نا، اسود عنسی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مسلمہ کذاب ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، ایک اور بھی تھا اس نے بھی، تو حضرت اسامہ کو حضور نے بھیجا. اچھا وہ جانے لگے تھے ایک جگہ ایک مقام پر پڑاؤ بھی کیا تھا، ہفتے کے دن یا اتوار کے دن خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، واپس آ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس موقع پر یعنی گئے، سلام کیا، بوسا دیا، حضور دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے، اتنی تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض وفات میں کہ خود یعنی عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دعائیں وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے اور اپنے جسم پر جو ہے نا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے دم کر کے، وہ بھی نہیں کر پا رہے تھے آپ، اتنی زیادہ شدت، اتنی زیادہ یعنی کمزور نقاہت آپ کو ہو گئی تھی. عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خود دعا یعنی معوذتین پڑھا کرتی تھی، آپ کے ہاتھ مبارک پر دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھوں سے ہی جو ہے نا جسم پر پھیرا کرتی تھی برکت کے لیے، آپ کے ہاتھ وغیرہ، یہ کیفیت ہو گئی تھی. تو اس موقع پر بھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے دیکھا یا تو ایسا محسوس ہوا کہ لشکر کو یعنی لشکر کے بارے میں کوئی حکم آپ ارشاد دے رہے ہیں جس لشکر کو بھجایا تھا، کیونکہ وہ جھوٹے مدعیان نبوت جو تھے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا، ایک بہت بڑی یعنی بہت بڑی چیز تھی وہ کہ ان کے اس فتنے کے خاتمے کے لیے. تو بہرحال وہ واپس آ گئے، پھر وہ واپس چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ کے وصال سے ایک دن پہلے، انتقال سے ایک دن پہلے اسود عنسی کو قتل کر دیا گیا تھا حضور کے اشارے سے، حضور نے خود یہ بات فرمائی تھی کہ کون اس کا قتل کر کے اس کا اثر میرے پاس لے کر آئے گا یا اس کی خبر میرے پاس لے کر آئے گا، تو صحابی آ رہے تھے کہ راستے میں انتقالی ہو گیا. پھر تو بہرحال یہ فکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مرض وفات میں لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کو لشکر، صحابہ اکرام کے لشکر آپ بھیج رہے ہیں اسی عرصے میں جانے کے لیے، امت کی فکر اتنی ہے، ارتداد کے فتنے کی جو ہے نا فکر اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سارے فتنوں سے نمٹنے کے لیے صحابہ اکرام نے پھر بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں، تو خلافت کے مسئلے کو سب سے پہلے ان لوگوں نے حل کیا، جانشینی کے مسئلے کو سب سے پہلے حل کیا، یہ حوث نہیں تھی جانشینی کی، اقتدار کی، حکومت وغیرہ کی. تو بہرحال یہاں اس کے چند واقعات ہیں، تین چار روایتیں ہیں، تینوں میں کچھ کچھ واقعات جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے جو باتیں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے. تو ایک واقعہ ان میں لدود کا بھی تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوا ڈالی گئی تھی منہ کے ذریعے اس کا ذکر ہے. تو جب دوا ڈال دی گئی تو حضور نے فرمایا، جب افاقہ ہوا کہ بھائی میں نے تو منع کر دیا تھا تو تم لوگوں نے جو ہے نا کیوں ڈالا، تو صاحب ازوار مطہرات نے کہا کہ بھائی یا رسول اللہ، ہم بیماری کی وجہ سے شاید آپ ناپسند کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے یعنی آپ کے نچاہتے ہوئے بھی ہم نے ڈال دیا، کیونکہ ہم بعض روایت میں یہ بھی صراحت ہے کہ ازوار مطہرات کو یہ محسوس ہوا تھا کہ ذات الجم کی بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی، یعنی پھیپھڑوں میں بیماری ہوتی ہے، سوزش وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، جلن اور تکلیف بہت ہوتی ہے اس کے افاقے کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ انبیاء کو یہ بیماری اللہ پاک عطا نہیں فرماتے اس طرح کی، یہ انبیاء اس بیماری سے پاک ہوتے ہیں. تو بہرحال سارے ازوار مطہرات اور جو لوگ موجود تھے سب کے منہ میں اللہ کے نبی نے دوا ڈالنے کا حکم دیا، ڈالی گئی وہ دوا سوائے عباس کے. اب سوال یہ ہے کہ دوا کیوں ڈالی گئی اور حضرت عباس کا استثنا کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں آپ کے منع کرنے کے باوجود جب دوا ڈالی گئی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کا گویا ایک قصاص تھا، اور اس کا منشا یہ تھا کہ آخرت میں نبی کو جو تکلیف ہوئی ہے اس بارے میں کوئی گرفت جو ہے نا ان حضرات کی نہ ہو پائے. بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی اس کی وجہ سے، حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہو تو حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہو، اس تکلیف کا قصاص نہ لیا جائے. تو دنیا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکافات اگر ہو جائے تو کافی ہو جائے گا ان کے لیے، تو اس لیے جو ہے نا ان کو دوا ڈالی گئی. حضرت عباس کا استثناء اس لیے فرمایا کہ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، تو احترام کے پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کے منہ میں دوا نہ ڈالی جائے، چچا ہیں وہ، بڑے ہیں وہ، ان کا ایک احترام اپنی جگہ ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں. آگے روایت ہے حضرت ام قیس کی، یہ روایت اس سے پہلے گزر گئی، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں بھی یہی مضمون موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشتد وجعه، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا اور آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو آپ کے ازواج نے اجازت چاہی کہ اجازت دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اجازت چاہی کہ میرے گھر میں بیماری کے ایام گزارے جائیں، تو فأذن لہ، تو سب نے اجازت دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے نکلے. تخط رجلاہ فی الارض بین عباس و آخرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر خط بناتے جا رہے تھے، یعنی خود سے چلا نہیں جا رہا تھا، اتنے کمزور، اتنے بیمار ہو گئے تھے. دو آدمیوں کے درمیان، حضرت عباس اور دوسرے صحابی کے درمیان میں. تو فرماتے ہیں فأخبرت ابن عباس فقال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشہ، تو میں نے ابن عباس کو بتایا. تو کہتے ہیں کہ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ دوسرے شخص کون ہیں جن کا عائشہ نے نام نہیں لیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں. تو فرمایا کہ وہ علی تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعنی دیگر ازواج مطہرات سے حضرت عائشہ کے گھر آئے. پھر آگے واقعہ یہی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو گئے، تکلیف زیادہ ہو گئی، تو حضور نے فرمایا کہ حریق علیہ من سبع قرب، سات مشکیزیں پانی میرے اوپر ڈالو. لم تحلل اوقیتهن، کہ جن کے منہ جو ہے نا کھولے نہ گئے ہوں، جو بندے ہوئے ہوں. لعلی احد الی الناس، تاکہ میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں. عرب میں یہی رواج تھا کہ بخار وغیرہ کے افاقے کے لیے، بہت سخت بخار تھا تو بخار کے افاقے کے لیے یعنی ٹھنڈے پانی سے جو ہے نا وہ غسل کیا جاتا تھا تو افاقہ ہو جاتا تھا. تو میں کچھ لوگوں کو بات کرنا چاہتا ہوں. تو فرماتی ہیں کہ فاجلسنا فی مخدم لحفصۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کے ایک لگن میں ہم نے بٹھا دیا. پھر ثم تفقنا نصب علیہ من تلک القرب، پھر ہم جو ہے وہ مشکیزوں کا پانی آپ پر ڈالنے لگے. حتی جعل یشیر الینا ان قد فعلتن، یہاں تک کہ آپ ہم کو اشارہ کرنے لگے کہ بھئی تم نے تمہارا کام کر دیا، یعنی تم نے جو پانی بہانا تھا وہ بہا دیا. پھر اس کے بعد وخرج الی الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس نکلے. فصلی لہم، حضور نے ان کو نماز پڑھائی. وخطبہم، اور حضور نے ان کو خطبہ دیا. یہ آخری خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جمعرات کے دن ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کا توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتي وعزائم مغفرتي والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض حاجاتنا واقض حاجات المسلمين يا رب العالمين. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ.